بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ويقول الذين كفروا اور کافر یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ سچا پیغمبر ہوتا تو اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا انما انت منذر پیغمبر آپ کا کام تو ڈرانا ہے ولکل قوم ہاد اور ہر قوم کو راستہ بتلانے والے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ عورت کے وم اور پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں عورت اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھائے ہوئے ہیں وما تغید الارحام اور جو کچھ کے رحموں میں گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے وکل شیء عنده بمقدار ہر چیز کا اندازہ اللہ کے پاس ہے. پارا نمبر 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا اگر یہ سچا نبی ہے, ٹروتھفل میسنجر ہے, تو پھر ہم جو معجزہ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں لاتا, ہم جو معجزہ مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں لاتا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ 2 جلدوں میں بھری پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں, لیکن ان لوگوں کی چاہت کے مطابق معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک تو معجزہ ان میریکل اللہ کے دینے سے نبی نے بتلایا, اور ایک ہے قوم نے چاہا. سوال یہ ہوتا ہے کہ قوم نے جو معجزہ چاہا, جو میریکل چاہا, وہ کیوں نہیں دیا؟ مفسرین اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ معجزہ طلب کرتے تھے, مانگتے تھے دل کو تسلی دینے کے لیے, اطمینان کے لیے نہیں, بلکہ ہٹ دھرمی, ضدی, نہ ماننا, ماننا ہی نہ ہو تو پھر ایسی ایسی بات سامنے لاتے تھے کہ جس سے ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہ یہ بالکل ہماری طرف دعوت دینے ہی کے لیے نہ آئے, گھبرا جائے. ایک تو ہوتا ہے معجزہ مانگنا ایمان لانے کی نیت سے کہ ہم کچھ دیکھیں, دل کو اطمینان ہو تو ہم معجزہ لے آتے, ہم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتے. اور ایک ہے ہٹ دھرمی, ضدی, سٹبنس, کہ بس ایسے معجزے مانگو یہ عاجز آ جائے. اس لیے وہ اس قسم کے معجزات مانگتے تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو معجزہ ایک دکھایا جاتا ان کے کہنے کے مطابق تو پھر یہ معجزہ مانگنے کا سلسلہ ختم نہ کرتے. ایک بتا دیا دوسرا بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ. حالانکہ نبی معجزات دکھلانے کے لیے نہیں آیا ہے, نبی تو قوم کو رہنمائی کرنے کے لیے, جس کا جواب خود اللہ دے رہا ہے. آپ کا کام ڈرانا ہے, آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے, رہبری کرنا ہے, معجزہ دکھانا نہیں ہے. تو سلسلہ ہی ختم نہ ہوتا معجزات کا. پھر اس لیے تیسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا عنہ معرضین. اللہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے چاہت کے مطابق ان کو معجزہ دیا جاتا پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں, الٹے جانے والے ہیں. ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, یہ سننے والے نہیں ہیں. اسی لیے تو ان کی چاہت کے مطابق معجزہ تھا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, آپ یہاں کھڑے ہو کر ہمارے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو, جس کا ذکر اللہ نے سورہ قمر میں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور پھر اشارہ کیا جبل ابو قبیس پر جا کر, اشارہ کیا اور انہوں نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف. وہ فل 14 مون تھا, اس کی انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, الگ ہو گئے, ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے, ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, پھر بھی کہتے ہذا سحر مستمر. قرآن میں ہے, اللہ پاک نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے, جادو ہی جادو ہے. تیرا جادو تو زمین پر بھی چلتا, ابھی تو آسمان پر بھی چلتا ہے, ماننے والے نہیں. چوتھا جواب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے اللہ جب نبی جب تک تم ان کے اندر موجود ہو میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اگر انہوں نے معجزہ مانگا, معجزہ مانگا اور پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے, ایمان نہ لائے, تو پھر ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے قوم صالح کی. قوم صالح نے معجزہ مانگا, یہ پہاڑی ہے, یہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالو اور اونٹنی بھی نکل کر پریگنن ہو اور ہمارے سامنے بچہ جنے. اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی, یہ پہاڑ پھٹا, اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی اور وہ پریگنن تھی اور اس نے ان کے سامنے بچہ دیا. انہوں نے آنکھوں سے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے, تو اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. میرے نبی یہ چاہت کے مطابق معجزہ مانگ رہے ہیں کہ مکہ کے پہاڑ سونا ہو جائے. ہم چاہتے کہ سونا کر دے, ہم کرنے پر قادر ہے کہ سونا بنا دے یہ پورا پہاڑ. میرے نبی سونا نہیں, سونا بن کر جہاں آپ جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے سونا چلے گا, کر دیں گے. لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا تو ہم انہیں عذاب دیں گے جیسے قوم صالح کو دیا ہے, قوم صالح کو دیا ہے, پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے. اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ اس قوم کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا تھا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور نبی کا دین چلانا تھا. حکمت بے شمار مفسرین نے لکھی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے جبرائیل نے مجھے کہا دو راستے ہیں, چاہت کے مطابق معجزہ دے دیں یا پھر توبہ کا دروازہ کھول دیں. یہ نہیں ان کی نسل مسلمان ہوگی، توبہ کر لے گی گناہوں پر یا کفر سے شرک سے توبہ کر لے گی، میں قیامت تک دروازہ کھلا رکھا ہے، میں انہیں معاف کر دوں گا، چاہے تو معجزہ دے دو تباہ و برباد ہو جائیں گے، یا توبہ کا دروازہ کھول دوں کہ قیامت تک کے لیے اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے توبہ کرنے پر. ان وجوہات کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی چاہت کے مطابق ہر وقت معجزہ نہیں دیا، ہر وقت نہیں دیا. اب حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے، ضد کی بھی کوئی حد ہے، ضد ہوتا ہے آدمی ضدی ہو تو اس کو تو منانا ہی مشکل ہے، منانا ہی مشکل ہے. ہمارے تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ایک بات لکھی ہے کہ ایک بوڑھی بہت ضدی تھی، بہت ضدی، کہ بڈھا اسے تھک گیا تھا. ایک مرتبہ ایک بڈھے نے مجھے کہا کہ کیا عورت جنت میں ہمارے ساتھ آئے گی، یہ میری بوڑھی بھی آئے گی؟ میں نے کہا وہاں بالکل آئے گی، وہ تو کوئین بن کر آئے گی. فرمایا دنیا میں کیا کم مصیبتیں ہیں کہ جنت میں تو ابد الآباد کی جنت ہے، وہاں پھر کیا ہوگا، وہاں پھر کیا ہوگا، اور مصیبت بن جائے گی. میں نے کہا وہاں تو مجاز بدل دیا جائے گا، وہ تیری فرما بردار بن جائے گی. تو یہ بوڑھی بہت ضدی، تو یہ کب مرے کہ مجھے سکون ملے. اب جب اس بوڑھی کا انتقال ہو گیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا، اللہ کا کرنا ہوا کہ اس رات میں بہت سرخ آندھیاں آئی، آندھی یعنی ہوا طوفان آیا، تو یہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر چشمے کو ایسا کر کے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے گھر میں تو طوفان مچاتی تھی، گھر میں تو مشکلیاں کرتی تھی، اب قبر میں ابھی پہنچی ہے کہ قبر میں جا کر اتنا طوفان مچایا کہ آندھی بھی آ گئی. ایسا بھی ہوتا زد. مہاراج تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جہالت کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ بالکل حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قبول بھی کر لیں تو فوری ان کو فوراً ان کا بدلہ بھی چاہیے فوراً. اسی لیے کسی نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اسلام کے بارے میں، تو حضرت نے فرمایا اسلام تم قبول کرو اور اعمال صالحہ کرو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ادھار رکھتے ہیں کہ قیامت میں ملے گا، ہمیں تو فوراً چاہیے، فوراً چاہیے. تو کہا فوراً بھی تو اللہ تمہیں سکون دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ آدمی فوراً کبھی چاہتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے آگے چل کر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا، ایک مولوی صاحب نے بیان میں کہا ایک ڈوگے تو دس ملے گا، ایک روپیہ خرچ کرو گے تو دس ملے گا. اب یہ انتظار کر رہا ہے، اس کے پاس ایک ہی روپیہ تھا، ایک ہی تھا. اس نے کہا یہ تو اچھا سودا ہے نا، ایک پر دس ملنا ہے تو ایزی ہے، ایزی منی ہے. جیسے آج کہتے ہیں نا کوئی ایسا کام کرو زیادہ پیسے آوے، ایک کے دس ملنے. اب دے دیا، اب دے دیا، پورا دن ہوا دس کہاں، وہ تو پریشان ہے، ملے ہی نہیں ابھی تک. دوسرا دن بھی ہوا، تیسرا دن، اب یہ سوچ سوچ میں اس کو موشن لگ گئے، ڈائریا لگ گیا. اکابرین فرماتے ہیں کھاتے کھاتے کبھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو پریشان کن ہو، اس سے کھانا کبھی ہضم نہیں ہوتا، ڈائریا ہو جاتا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین، کھاتے کھاتے کوئی پریشان کرنے والی باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، آرام سے خوشی سے کھانا کھاؤ تاکہ ہضم اچھی طرح ہو جائے. کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پھر تم جو بات کرنا ہے کرو جو پریشان کن ہو، ایسے کہیں کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں، تو ایسی باتوں کو کھاتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذہن میں جاتا ہے، اس کا اثر فوراً ہوتا ہے کہ اس کو موشن لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، پھر کھانا ہضم نہیں ہوتا، بچائے نقصان نفع کے نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ تو اس کو ڈائریا لگ گئے, جنگل میں گیا اور ڈائریا کرتے کرتے زمین کھرید رہا ہے, تو ایک روپیہ ملا, دوسرا ملا, تیسرا ملا, اس کو 10 روپیے, وہ کسی کا دفن کیا ہوا خزینہ ہوگا, خزانہ اس کو مل گیا. اب یہ لے کر مول صاحب بیان کرو تو سیدھا سیدھا کرو, آدھی بات بات مت بیان کرو, پوری بات بیان کرو کہ ایک دو گے 10 ملے گا لیکن پہلے ڈائریا لگے گا. بات کرے تو پوری کرو, یہ کیا آدھی بات کرتے, ایک دو تو 10 ملے گا, بیچ میں بات چھوڑ دی آپ نے, 3 دن مجھے ڈائریا لگا تب جا کر 10 ملا مجھے, یہ فوری طور پر چاہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا ضد کی بھی کوئی حد ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزات دیے جس کی کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں, اور وہ بھی صحیح اور عجیب عجیب معجزات جس کا ذکر مفسرین نے اس آیت کی تحت میں کیا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے, سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا ہے. ہر نبی کو جو معجزہ دیا تھا وہ نبی دنیا سے گیا ان کا میریکل معجزہ بھی ساتھ چلا گیا. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا, اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ باقی رہے گا. زندہ معلوم ہوتا ہے مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسیح اللہ صاحب کے بھی شیخ ہوتے تھے, فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور ان کا عصا سائڈ پر رکھا ہوا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا عصا تو ڈالتے تو سانپ بن جاتا تھا, عصا سائڈ میں سوئے رکھا ہوا ہے اور حضرت سو گئے. اتنے میں 2 نوجوان آئے, انہوں نے کہا آج تو کسی طرح حضرت کا عصا چوری کر کے لے جائیں گے, ہم بھی اسے کھیلیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہیں, وہ سوئے ہیں لیکن ہے زندہ, ہے زندہ. وہ جیسے ہی قریب آئے وہ معجزہ ایک دم سانپ بن گیا, وہ عصا سانپ بن گیا اور وہ بھاگے, ایسا بھاگے کہ ان کو بھی بخار اور موشن لگ گئے, ان کو بھی تکلیف ہو گئی کیونکہ وہ سانپ ایک دم بن گیا بہت بڑا. یہاں شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں نبی زندہ ہے تو ان کا معجزہ بھی زندہ ہے, ان کا معجزہ زندہ ہے, اور نبی موسیٰ کا عصا آج بھی موجود ہے استنبول میں, موجود ہے وہ لکڑی موجود ہے, اگر اس کو پکڑ کر دیکھنا سانپ نہیں بنے گا, سانپ نہیں بنے گا, وہ بنتا ہے نبی کے ہاتھ میں, یہ نبی کا معجزہ دیا ہوا اللہ کا ہے, اگر آپ اس کو پکڑ کے ذرا سانپ بن جا وہ نہیں بنے گا. نبی دنیا سے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام تو ان کا معجزہ ختم, لیکن ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے قرآن کریم, اور قیامت تک زندہ رہے گا. جو اس کو دل سے کیسا ہی کافر ہوگا لیکن اس کے دل میں اگر شوق ہوگا, اس کے دل میں اسلام کا شوق ہوگا, وہ پڑھتے ہی مسلمان بن جائے گا, اللہ اس کو توفیق دے دے گا. یہی قرآن ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہی قرآن ہے جس سے اللہ نے قوم کو ہدایت دی ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ معجزہ سب سے بڑا ان کو قرآن دیا, چونکہ جیسی قوم, قوم کے اندر میں جیسی رسم, جیسی چیزیں ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بہت تھے تو اس اعتبار سے ان کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جو سارے جادوگروں کے جادو کو کھانے والا, اور وہ ایسا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ طب کا بہت زور تھا, بڑے بڑے طبیب تھے, بڑے بڑے طبیب, اور ان کو اپنی طب کے اوپر فخر تھا کہ ہم کوڑیوں کو بھی, فلاں کو بھی, فلاں کو بھی, فلاں کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا, برس والے جن کو پورا بدن سفید ہو چکا ہے وہ ایسا ہاتھ پھیرتے تھے کہ نارمل ہو جاتا تھا, وہ بون بلائنڈ ہے, کون اس کو بلائنڈ کر, کون اس کو دیکھنے والا کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اس کی آنکھ پر کہ وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا. وہ قبرستان جاتے تھے اور اشارہ کرتے تھے کم بیزن اللہ, قرآن میں سارے معجزات اللہ نے ذکر کیے ہیں, اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں ہے. اور ایک جنازہ جا رہا ہے اور جنازے میں وہ مردہ ہے, تو قوم کے لوگوں نے کہا اس کو زندہ کرو, وہ جنازے میں بیٹھ گیا, قبرستان میں چلے گئے. چلو آپ تو نئے نئے مردوں کو زندہ کرتے ہو, ایک اور مردے کو زندہ کرو جس کا پہلے انتقال ہوا, کہا بتاؤ مجھے, اشارہ کہ اس کو زندہ کرو, اشارہ کیا وہاں, تو وہاں سے نکلا قبر سے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, 1000 سال اوپر سے وہ انتقال کر چکا تھا. یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے سحری میں کیا کھایا ہے مجھے پتا نہیں ہے, آپ بھی بھول گئے ہوں گے, پڑوس والے کو پتا نہیں آپ نے کیا کھایا. عیسیٰ علیہ السلام فوراً بتاتے تھے آپ کے گھر میں آپ نے یہ کھانا کھایا ہے اور اتنا کھانا چھوڑ کر آئے ہیں. یہ معجزہ قرآن میں بیان کیا اللہ پاک نے 6 پارے میں, 3 پارے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے تم کیا کھا کر آئے اور کتنا کھانا گھر پر چھوڑ کر آئے. یہ معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, چونکہ ان کے اندر میں یہ دور تھا, ایسے لوگ تھے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب لوگوں کو اپنی زبان کی فصاحت پر, بلاغت پر کہ ہم عربی بول رہے, اس لیے عرب کے علاوہ جتنے ان کو اجمی کہا جاتا ہے, اجمی کے معنی گونگے, ہمیں بولتے آتا ہے تمہیں بولتے نہیں آتا, وہ تمہاری لینگویج ہے, لیکن عرب کو اتنا فخر تھا کہ وہ غیر عربی کو اجمی کہتے تھے, گونگے لوگ ہیں, اپنے آپ کو زبان دان والے کہتے تھے, اتنی فصاحت پر ان کو اور بلاغت کے اوپر ان کو فخر تھا, تکبر تھا اللہ پاک نے, اس لیے کہ وہ بڑے بڑے مشاعرے کرتے تھے اور جن کا مشاعرہ اچھا ہوتا تھا اس کو لگاتے تھے کعبہ پر, سال تک ان کو اپنی زبان دانی پر بہت فخر تھا. اللہ پاک نے ایسا قرآن دیا اور پھر ایک چیلنج بھی کر دیا, تمہیں اپنی زبان پر بڑا فخر ہے. کل ان اجتماعت الانس والجن, انسان اور جنات مل کر یہ زبان والی قرآن جیسی کوئی لینگویج لکھ کر آؤ, قرآن بنا کر لے کر آؤ, ایک سورت بنا کر لے کر آؤ, تم نہیں بنا سکتے ہو. اللہ نے چیلنج کر دیا قرآن, اتنا بڑا قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا کہ وہ الفیل والملفیل وما ادراک ما الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اوپر سے انہوں نے بنایا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل, یہ ہاتھی کیسا ہے, ہاتھی تم جانتے ہو ہاتھی کی کیا صورت ہے, اس کی ڈم کیسی ہے, اس کا منہ کیسا ہے, ایسا بنا کر لے آئے. یہ کوئی قرآن ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے چیلنج کیا, قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے, یہ معجزہ زندہ ہے نبی اکرم. حالانکہ ان کے علاوہ بے شمار معجزات تھے. بخاری شریف کے میں 2-3 معجزات ذکر کرتا ہوں, بخاری شریف اور مسلم شریف کے صحیح معجزات, ویسے تو ہزاروں سے زیادہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سارے ساتھی سفر میں ہیں اور پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, آپ کے پاس چھاگل تھا, ایک برتن تھا, لوٹا تھا, اس میں پانی تھا, آپ وضو فرما رہے تھے. ہم نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا بھی پانی نہیں, پینے کا بھی پانی ہمارے پاس نہیں, جانور بھی پیاسے ہیں, آپ کچھ کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چھاگل میں اپنی انگلیاں رکھی اور ایک روایت میں لعاب مبارک ڈالا تو اس چھاگل سے پانی ابلنے لگا, آپ کی انگلیوں سے پانی ابلنے لگا. یہ جو ٹیپ میں پانی آتا وہ اتنا فاس نہیں آتا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتا تھا, بخاری کی روایت ہے. فرمایا جابر تم لوگ کتنے تھے؟ فرمایا ویسے تو 1500 تھے اور سب کے لیے پانی اور جانوروں کے لیے بھی پانی کافی ہو گیا, اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو بھی یہ پانی کافی ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہی جابر بن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خندق کے موقع پر, یہ تو حدیبیہ کا واقعہ تھا جو پہلا, یہ خندق کا واقعہ ہے. خندق میں صحابہ بھوکے پیاسے ہیں, نبی علیہ السلام خود ان پر چہرے پر بھوک کی وجہ سے آثار ہے, ایفیکٹ ہے ان کے چہرے کے اوپر. جابر نے دیکھا, جلدی جلدی گھر پر گئے, بیوی سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں, کچھ کرنا چاہیے. فرمایا ہمارے پاس 4 کلو جو ہے. کتنا بھائی؟ 4 کلو جو ہے اور بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے, ایسا کرتے ہیں تم جو کو جلدی جلدی آٹا بناؤ اور میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، ہم روٹی اور گوشت بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کچھ صحابہ کو بلا لیتے ہیں، کچھ صحابہ کو بلا لیتے ہیں۔ اب جب یہ ریڈی ہوا تو بیوی نے کہا جاؤ بلا کے لے آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا تھوڑا کھانا ہے، آپ اور کچھ ساتھی چلے، ورنہ یہاں تو بہت سارے صحابہ ہیں، سارے آئیں گے تو کھانا انف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سارے صحابہ چلو، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سارے صحابہ چلو، دعوت ہے جابر کے گھر، اور جابر تو آگے بھاگے جا رہے ہیں، وہ پریشان ہے کہ میں نے تو دو چار کا کہا تو یہ تو سارے ہی آ رہے ہیں، ابھی تو گھر میں ہے بھی نہیں، وہ آگے جا رہے ہیں۔ پر میں جابر پریشان نہ ہو، گھر پر جا کر بتا دو کہ وہ ہانڈی جو سالن کی ہے اس کو رہنے دو، آگ کے اوپر ہی رہنے دو، اس کو ابلنے دو، اور میں کہوں تب یہ آٹے سے روٹی بنانا شروع کرو، آٹے سے روٹی بنانا شروع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہانڈی آگ پر رہنے دو، اب روٹی بنانا شروع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن نکال کر کے تقسیم کرنا شروع کیا، روٹی بنتی گئی سالن پکتا گیا، روٹی بنتی گئی سالن پکتا گیا، سارے صحابہ نے کھا لیا، وہ چار پانچ کا کھانا 1500 سے زیادہ سب نے کھا لیا، پھر بھی اتنا ہی کھانا بچ گیا۔ صحابی کہہ رہے اگر 100,000 آدمی ہوتے تو بھی کافی ہو جاتا، معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معجزہ بے شمار ہے۔ امام ترمذی نے نقل کیا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وہ کھجور کا ٹنا پکڑ کر آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ ایسا پکڑ کر۔ لیکن جب ممبر بن گیا، ایک بوڑھی انصاری عورت نے ممبر بنایا کہ حضرت میری طرف سے ممبر رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھتے تھے، خطبہ دیتے تھے، جب خطبہ ختم ہو گیا تو دیکھا وہ تنا جو ہے، وہ ستون جو بنا کر جس کو پکڑ کر آپ خطبہ دیتے تھے، وہ رونے لگا۔ حسن بصری فرماتے ہیں 120 صحابہ کرام نے اس لکڑی کا رونا سنا جیسے چھوٹا بچہ گر گرا کر روتا ہے، روتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدگی اختیار کی، ممبر پر بیٹھے، آج اس کو نہیں پکڑا تو اس تفرقہ یعنی الگ ہونے کی وجہ سے وہ رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور اس کو کہا، اس تنے سے بات کی جس کا ذکر قرآن میں ہے، بات کی تو چاہے تو زمین میں لگا دوں کہ آج تجھ پر کھجور لگنا شروع ہو جائے، اور تو چاہے تو یہی دفن کر دوں کہ جنت میں تجھے اللہ اگائے گا اور جنتی لوگ تجھ سے کھجور کھائیں گے۔ اس تنے میں بھی شعور تھا کہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، جنت تو ابد الآباد ہے، دنیا میں تو کوئی بھی کھا سکتا ہے لیکن جنت میں تو صالحین صحابہ انبیاء نیک لوگ کھائیں گے۔ تو کہا اللہ پاک مجھے دفن کر دو اور جنت میں میں اگوں گا اور لوگ مجھ سے کھجور کھائیں گے۔ وہ صحابی تشریف لائے، آپ جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ فرمایا اللہ کے رسول قحط پڑا ہوا ہے، بالکل پانی نہیں ہے، دیر از نو واٹر ایٹ آل، دا اینیملز آر ڈائنگ، آپ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہی دعا فرما دی، اللہم اسقنا، اللہم اسقی علینا غیثا مغیثا، حنیئا مریئا مریئا، سبحان اللہ کیا الفاظ تھے، اے اللہ ہمیں پانی دے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، رحمت والی برسات دے، رحمت والی برسات دے۔ اللہ نے فوراً سن لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں بادل بالکل سفید اور وائٹ تھے، جیسا ہی آپ نے دعا کی فوراً بادل آ گئے، اور اتنی بارش ہوئی، ایک دن نہیں 7 دن تک بارش ہوئی، رات میں بھی دین میں بھی، کہ نیکسٹ فرائیڈے کو وہی صحابی واپس آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، فرما اللہ کے رسول دریا ندی نالے بھر رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، آپ ایسا کرو دعا کر دو، بس کرو، ہو گیا۔ اللہم کیا کہہ رہے ہیں، حوالینا ولا علینا، آپ نے دعا فرمائی اللہ اس بارش کو دوسری طرف لے جا، ہم سے ہٹا لیں، جیسے ہی دعا فرمائی بارش بند ہو گئی، دوسری طرف چلی گئی۔ یہ رحمت والی بارش ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا فوراً بن جاتا ہے۔ قارون فرعون کے بارے میں لکھا حضرت نے، فرعون کے بارے میں کہ فرعون کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اب وہ تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا نا، انا ربکم العلا کہہ رہا تھا، انا ربکم، میں تو خدا ہوں تمہارا، اور لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. اب لوگوں نے کہا حضرت آپ تو ہمارے خدا ہے، بارش نہیں بارش لاؤ. لاوے کہاں سے، کہاں سے بارش لائے گئی؟ لیکن اس کی دوستی شیطان کے ساتھ تھی، اور شیطان بھی کبھی کبھی ایسے لوگوں کی مدد کر دیا کرتا ہے، جیسا کہ مکہ کے واقعات مشہور ہیں ابو جہل کے ساتھ، اور بدر کا واقعات مشہور ہے. تو اس وقت شیطان کو کہا یار بارش لاؤ. یار وہ کیسا خدا تھا تک شیطان سے بارش مانگ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے آج رات کو آ جائے گی. آج تھانوی اس کو نقل فرماتے اپنی کتاب امثال عبرت میں، فرمایا کہ وہ شیطان سے مدد طلب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. اور پھر آگے چل کر شیطان نے کہا آج رات کو آئے گی، اور شیطان نے اپنے سارے شیاطین کو کہا، کہا کہ آج تو یہاں یہاں ایجپٹ میں بارش برسانی ہے، سب پیشاب کرو. سارے شیاطین نے پیشاب کیا اوپر سے، اور ظاہری بات ہے پیشاب بدبودار ہوگا کہ پھر خوشبودار ہوگا، اور اس میں شیطان کا پیشاب. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. ہاں صحیح حدیث ہے. ہمارے بعض اکابرین نے تو کہا تم انگلی ڈال کر دیکھ لینا تمہارے کان میں پانی کی طرح نظر آئے گا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. ہاں اب یہ بارش اور بدبو ہی بدبو پورے شہر میں، اللہ اکبر. اس نے تو شیطان کو بلایا یار بارش تو آ گئی، کام تو ہو گیا، لیکن بدبودار ہے. تو اس شیطان نے اس وقت کہا کہ تو تو میرا باپ ہے، میں شیطان ہو کر خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، تو تو انسان ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا خدا ویسی بارش. وہ اوپر والا خدا تو اس کی بارش بھی رحمت والی ہے، تو تو جھوٹا خدا ہے تو تیری بارش بھی بدبوداری ہوگی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے چل کر کہ اس نے انا ربکم العلا کہا، اللہ نے اس کی مدد نہیں کی. ہم تو سجدے میں جا کر سبحان ربی العلا کہتے ہیں، تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. بے شمار معجزات. ایک دیہاتی آیا، آپ سے سفر میں تھے، عجیب سفر میں تھے، دیہاتی آیا دیہات کا، کہا اللہ کے نبی نے پوچھا کدھر جا، وہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں گھر جا رہا ہوں میری فیملی کے پاس. کہا میرے ایک بات مانو گے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کلمہ پڑھ لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو. کہا اور کون سی چیز گواہی دیتی ہے کہ تم نبی ہو؟ کہا یہ درخت سامنے ہے نا، یہ بھی گواہی دیتا ہے. کہا کیسے؟ اس درخت کو اشارہ کیا اللہ کے رسول صاحب ادھر آؤ، وہ درخت کھڑا ہے، زندہ درخت ہے، زمین میں اس کے تنے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا ادھر آؤ، وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ سے زمین سے نکلا اور چلتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ اعرابی و دیہاتی نے کہا بس ہو گیا میں مسلمان بنتا ہوں. ایک اور دیہاتی کا واقعہ، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مسلمان تو تم مجھے بناؤ گے لیکن مجھ سے پہلے کچھ دیکھنا ہے، کچھ دکھاؤ مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر، یہ کھجور کا اوپر یہ کھجور ہے، پورا کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر خوشہ لگا ہوا تھا بنچ، اس بنچ کو اشارہ کیا، اس بنچ کو اشارہ کیا جس میں کھجور لگتے ہیں، فلاور جو ہوتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صاحب اشارہ کیا آؤ میرے پاس. وہ وہاں سے ٹوٹا، بریک آف ہوا، اور آہستہ جیسے آدمی چلتا ہے نیچے آیا اور چل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کے اندر سے آواز آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھ لیا، اس نے بھی کلمہ پڑھا. کہا واپس چلے جاؤ، واپس گیا، اوپر چڑھا اور جہاں تھا وہاں لگ گیا، یہ دیہاتی فوراً مسلمان بن گیا. کتنے معجزات، ہزاروں معجزات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ضد کی کوئی حد ہوتی ہے. اور کیسے کیسے سوال کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے مدینہ منورہ میں، کھڑے تھے اور یہ آئے، اور آنے کے بعد کہتے تھے سنو ادھر آؤ تم، اللہ کے نبی کو بلا رہے ہیں، ادھر آؤ میرے پاس، یہ اونٹنی ہے، یہ اونٹنی ہے، اس میں کیا ہے، میل ہے یا فیمیل، بتاؤ؟ ایسا سوال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا، بہت غصہ آیا اس وقت، بہت غصہ آیا. تم مجھے سوال کر رہے ہو اس کے اندر کیا ہے، مجھے کیا معلوم، اللہ کو زیادہ پتا ہے. لیکن آج پوچھو جو سوال کرنا ہے، غصے میں فرما رہے ہیں، آج پوچھو جو سوال کرنا ہے میں بتا دوں گا تمہیں، کہ تم لوگ مجھے سچ نہیں مانتے ہو، تم مجھے نبی نہیں مانتے ہو، تم ایسے سوال کرتے ہو. ابو حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرا باپ کون تھا، میرا باپ کون تھا، کوئی شک تھا اس کا، میرا باپ کون تھا؟ تو کہا تیری ماں جو کہتی وہی تیرا باپ ہے، تیری ماں جو کہہ رہی وہی تیرا باپ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھتنوں کو پکڑ لیا، اللہ کے نبی غصے نہ ہوئیے، آرام سے بیٹھ لیجئے، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، ان کے سوال کا جواب نہ دو، آپ بیٹھ جائیے، آپ غصہ نہ کیجئے، آپ بیٹھ جائیے. پیر پکڑ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابو حذافہ مجلس کے بعد جب گھر پر گیا تو اس کی ماں کو پہلے سے کسی نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا بتایا ہے کہ تیرا باپ وہی ہے جو تیری ماں کہہ رہی ہے. تو بیٹی سے کہا کہ انہوں نے ایسا سوال کیوں کیا، اگر اللہ کے نبی، اگر میں نے کوئی گندا کام کیا ہوتا اور اس سے تو پیدا ہوا ہوتا تو آج تو میری ناک کٹ جاتی. اچھا ہوا وہی تیرا باپ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، جس کو میں کہہ رہی ہوں. عجیب عجیب سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ میرا نبی تو ساری دنیا کا نبی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی، تم بتلا دیجئے لوگوں کو، میں ساری دنیا والوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. لتنذر ام القرى ومن حولها، میں ڈراؤں گا مکہ والوں کو اور مکہ کے اطراف سب کو میں ڈرانے کے لیے آیا ہوا ہوں. صاف صاف ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں سارے قوم کے لیے، ساری امت کے لیے امام بن کر آیا ہوں. یہ تو سارے معجزات کے بعد ضد اتنی تھی، اتنے ضدی تھے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے انما انت منذر، معجزہ دکھانا تمہارا کام نہیں ہے، معجزہ تو میں دوں گا تمہیں میری مرضی کے مطابق. معجزہ اصل نہیں ہے، اصل دعوت کا کام ہے. وہ مولوی صاحب سے اگر کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو پیر صاحب نہیں. وہ کیسے پیر ہے جس سے کوئی کرامت ہی نہیں ظاہر ہوتی؟ بقول جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ میرے پاس ایک آدمی 20 سال رہا یا 10 سال رہا اور اس کے بعد کہا آپ مجھے حضرت جانا ہے. کہا کیوں جانا ہے؟ کہا 10 سال آپ کے پاس رہا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی آپ کی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا میں نے، تم نے کبھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف؟ فرمایا بالکل نہیں. 10 سال میں، فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ کرامت آدمی ہوا میں اڑے اور نماز نہ پڑھے، آدمی ہوا میں پانی پر چلے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑنے والا ہو، کیا یہ کرامت ہے؟ کرامت تو وہ ہے کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو. یہ سب سے بڑا پیر ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے. ایسے ذہن بنے ہوئے ہیں نا، کچھ دکھا دینا کرشمہ تم پیر صاحب ہے، کرشمہ دکھانا چاہیے، نہیں دکھائے تو پیر نہیں، ایسے ذہن بنے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ولکل قوم ہاد، آپ تو ساری قوم کے لیے رہبر بن کر آئے ہیں، ساری قوم کے نبی بن کر آئے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم کے اندر میں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کتنے سال تک بچہ رہ سکتا ہے، کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ اور کتنے بچے ہو سکتے ہیں ماں کے پیٹ میں، کہاں تک ہو سکتا ہے؟ 2 بھی 3 بھی 4 بھی، یہاں تک کہ 100 کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بیان کروں گا، میں بھی مضمون شروع کروں گا، پھر ختم نہیں ہوگا. تو آج تو آیت نمبر 7 ختم ہوئی، انشاءاللہ آیت نمبر 8 میں کل بیان کروں گا، جس میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے ماں کی پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر میں میں کیا کاریگری کرتا ہوں. تم سب فیکٹری میں، ماں کی پیٹ کی فیکٹری میں پیدا ہوئے ہیں نا، یہ فیکٹری ہے، یہ ماں کی فیکٹری ہے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب کہتے تھے تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو اللہ کی فیکٹریاں ہیں، اس میں تو انبیاء بھی بنے ہیں، اس میں تو اولیاء بھی بنے ہیں، اس میں تو نیک بنے ہیں، ان کا احترام کیا کرو، یہ تمہاری خدمت کرتی ہے. تمہیں تھوڑا کچھ کہہ کر چلے جاؤ گے فیکٹری اور جاب پر، پورا دن روٹی رہے گی. اللہ پاک آپس میں محبت نصیب فرمائے، مودت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس پر آئندہ کل گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ جمعہ کا دین ہے، اے اللہ جمعہ کا دین ہے، عصر سے مغرب کے بعد کا وقت ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. اللہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، تیرے نبی نے فرمایا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ مجلس بھی اے اللہ تیرے قرآن کی ہے، روزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری کا ٹائم قریب قریب آ رہا ہے، اور جمعہ کا دن بھی ہے اور برکت والا ٹائم بھی ہے. اللہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما، ہم سب کے دلوں کو نرم فرما. اے اللہ آنکھوں میں آنسو نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ قرآن دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں نصیب فرما، تیرے خوف سے اے اللہ تیرا ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، اے اللہ تیرا شکر کرنے والا دل نصیب فرما، اے اللہ صبر کرنے والا بدن نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ہمارے اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما. اے اللہ ذلت سے ہماری حفاظت فرما، عزت نصیب فرما، ذلت سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، کافرین کے کفر سے حفاظت فرما. اے اللہ مشرکین کے شرک سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمناوت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بری نظر والوں کی بری نظروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دینی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، بدنی دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. رات میں دن میں ہر وقت تو ہمارا حافظ بن جا، ہماری حفاظت کرنے والا بن جا. اللہ العالمین مہلک ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ گھر کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اور ایمان پر موت بھی نصیب فرما. اے الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمیں حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.